لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم
اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل
فرجهم الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الصلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہرحال ہدف ہے اس ماہ محرم میں اہل بیت علیہ السلام کے کمالات اور ان کے مصائب کا ذکر کرنا تاکہ یہ عزاداری یہ دینداری ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے.
بے شک سبحان اللہ.
جیسا کہ معلوم ہے کہ خداوند عالم چار قسم کی مجلسوں کو بہت پسند کرتا ہے. پہلی وہ کہ جس مجلس میں تلاوت کلام پاک کی جائے.
سبحان اللہ.
دوسری وہ کہ جس میں احکام شریعت کو بیان کیا جائے. تیسری وہ کہ جس میں ولایت کا ذکر کیا جائے. اور چوتھی وہ جو فرمائش امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے مطابق ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجلسیں قابل قبول ہیں جس میں ہمارے امر کو احیا کیا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے فضائل اور مصائب کا ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ اگر ہمارے کمالات اور فضائل بھی ہیں تو تمہاری بقا کے لیے، اور اگر ہم نے مصیبتیں بھی اٹھائی ہیں تو تمہاری بقا کے لیے. جیسا کہ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے کہ خداوند منان نے انسان کی خلقت کے ہدف اپنی عبادت کو قرار دیا، اور عبادت دو چیزوں کی سے ہوتی ہے، عبد اور معبود. کرنے والا کون ہے، کس کی عبادت کی جائے، ایک ساجد ہے ایک مسجود، ایک عابد ہے ایک معبود، ایک مانگنے والا ہے ایک دینے والا ہے، ایک پکارنے والا ہے ایک سننے والا ہے. فرق اتنا ہے کہ ممکن ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی رہ جائے لیکن اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں رہتی. انسان نے جب جب مانگا اس میں نقص نظر آیا لیکن اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پر اس کو دیا کہ کس شخص کو کیا چاہیے، کس کو کس وقت کیا ضرورت ہے. دنیا میں بچہ بعد میں آتا ہے، پہلے اس کے رزق کا پروردگار عالم انتظام کرتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں جو کہ ہم نے کام لے لیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ روزی ہم تلاش کریں گے تو ملے گی، چونکہ اس کے اصول اور ہمارے اصول الگ الگ. ہم اس کو لڑکی دیتے ہیں جو کماتا ہو، اور اللہ اس کو لڑکی دلواتا ہے جس کو اس لڑکی کے ذریعے غنی کرتا ہے. قرآن مجید میں کی آئے باقی ہدایہ ہے جو ہم نکاح کی آیت میں پڑھتے ہیں، اَن يَكُونَ فُقْرَا يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَانْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ وَإِمَائِكُمْ وَعِبَادِكُمْ أَنْ يَبُّونَ فَقْرَا يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ تم شادی کر کے تو دیکھو اگر فقیر بھی ہے تو مجھ کو غنی بنا دے. اور عمل میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے, ہم سوچتے کہ نہیں پہلے کمائی تو پھر بیٹی, تو ممکن ہے کہ ہماری سوچ محدود ہو, ہماری سوچ جو ہے $5,000-$10,000 کی ہو, اور وہ کیا دینا چاہتا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے, کہ کس کو وہ کیسے دیتا ہے یہ بہتر جانتا ہے, کس کو کتنا دیتا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے, کس کو کب دیتا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے. کیونکہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو عقل دی. عبادت پروردگار عالم کی بندگی کا نام اور مقصد خلقت بشر ہے. انسان کو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے کچھ راستے ہیں جس کے ذریعے اس کو اپنانے پڑیں گے, اور ان راستوں کے ذریعے ہی وہ پروردگار عالم تک پہنچ سکتا ہے. یہ ٹولز ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بیان فرمایا تھا کل کہ یقین ایک ٹول یقین ہے, جب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا تب تک ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو عبادت کے لیے پانچ چیزیں ضروری ہیں, شرط عبادت. سب سے پہلی شرط ہے عقل کا ہونا. اگر انسان عاقل ہے تو اس کی عبادت مانا رکھتی ہے, غیر عاقل کی عبادت نہ مانا رکھتی ہے نہ اس کا مطالبہ اللہ کی جانب سے کیا گیا ہے. اگر کوئی بے شعور ہے, کوئی دیوانہ اور پاگل ہے, تو اللہ نے اس پہ کوئی تکلیف شرعی نہیں رکھی کہ وہ میری عبادت کرے. جو کچھ وہ کر رہا ہے پروردگار عالم اس کی قبول کر رہا ہے. لیکن عبادت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل ہو, اور یہی وجہ ہے کہ بلا بھی ہے کہ انسان دیوانہ نہ ہو لیکن لڑکی کو 9 سال کی جب ہو گئی تب اس کو بنیاد کو عاقل مانا,
سبحان اللہ,
اور لڑکا جب 15 سال کا ہو گیا تو اس وقت اس کو عاقل مانا,
سبحان اللہ.
یعنی دیوانہ ہونا اور نہیں ہونا اور الگ بات ہے, نہیں ہونے پر بھی ایک حد رکھی کہ اس سے پہلے اگر تم نے جو کچھ کیا وہ ہم اس کو بچپنا مانیں گے, اور اس کے بعد جو کچھ کیا اس کو ہم تمہارا وظیفہ اور تمہارا عمل مانیں گے. لڑکی کو 9 سال کی عمر میں احکام شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور لڑکے کو 15 سال کی عمر میں, تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے 6 سال پہلے عورت پہ اعتماد کیا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
عورت کو مانا کہ ڈیزرو کرتی ہے 6 سال پہلے, یعنی انسان سے صبر میں عورت 6 سال آگے ہے. چاہے وہ روزے کا صبر ہو, چاہے وہ نماز کی تکالیف کا صبر ہو, چاہے وہ حج کی صحبتوں کا صبر ہو, جو کچھ پروردگار عالم کی عبادت میں وہ جو سمجھتا ہے, پروردگار عالم نے عورت کو 6 سال پہلے مرد سے زیادہ ذمہ دار مانا ہے.
سبحان اللہ.
سب سے پہلے ہے عقل, کہ عقل کا ہونا ضروری. حدیث میں ملتا ہے لا نجات الا بالطاعت, نجات نہیں ہے بغیر اطاعت کے, بغیر عبادت کی نجات نہیں. اطاعت بال علم, اور طاعت علم کے ذریعے ہوتی. العلم بالتعلیم, اور علم پڑھنے کے ذریعے آتا ہے, تعلیم حاصل کرنے کے ذریعے علم آتا ہے. التعلیم بالمعرفت, اور معرفت اس علم سے دوستی اور محبت رکھنے پر آتی. المعرفت بالعقل, اور معرفت عقل کی بنیاد پہ آتی. کہ سب سے مہم شے جو ہے کہ جب تک انسان میں عقل نہیں ہوگی تو پھر نہ معرفت آئے گی, معرفت نہیں آئے گی تو تعلیم کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا, تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے تو علم کا سلسلہ نہیں, علم کا سلسلہ نہیں تو پھر اطاعت کس کی کرے. اور پروردگار عالم نے بھی انسان کو جو کچھ دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے روزہ رکھنے والوں کو ایک سی جنت ملے گی, سارے نماز پڑھنے والوں کو ایک سی جنت ملے گی. اگر سب نماز پڑھنے والوں کو ایک سی جنت ہی ملنا تھا تو پھر رسول کی نماز میں اور ہماری نماز میں کیا فرق ہوتا. لیکن نہیں, اس کے بھی طبقات رکھے, تاکہ انسان اس کو اسی انداز میں بیان کرے، اسی انداز میں عبادت کو کرے. لہذا اس کو عقل کی بنیاد پر، ایک ملک نے دیکھا کہ زمین پر ایک سرسبز علاقہ ہے، صاف و شفاف پانی بہ رہا ہے اور وہاں پر مختلف قسم کی نعمتیں لگی ہوئی ہیں اور ان نعمتوں کے درمیان ایک عابد بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے. کہا کہ خدایا تو نے اس پر اتنا کرم کیا کہ تیری عبادت کر رہا ہے اس خوبصورت وادی میں، تو پھر تو جنت میں اس کو کیا کچھ نہیں دے گا؟ کیا میں اس کا حصہ جو اس کو ملنے والا ہے وہ دیکھ سکتا ہوں؟ خدا نے جب وہ حصہ دکھایا تو وہ حصہ بہت تھوڑا تھا، بہت چھوٹا اور کم تھا. ملک نے کہا خدایا تو نے دنیا میں تو اس کو اتنی بڑی پراپرٹی دے رکھی ہے، اتنی بڑی زمین دے رکھی ہے، اتنی خوبصورت وادی دے رکھی ہے، اور جنت میں تو نے اس کو اس میں سے کچھ دیا ہے، بہت چھوٹا حصہ دیا ہے، جبکہ یہ صرف عبادت کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو حکم پروردگار عالم ہوا اس ملک کو کہ جاؤ اور جا کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزار، اس کے ساتھ رکھو اور جا کر اس کا امتحان لو کہ یہ کیسی عبادت کر رہا ہے. کیونکہ میں کل بتا چکا ہوں کہ یہ اسلام کوانٹیٹی پسند مذہب نہیں ہے، کوالٹی پسند مذہب دین. یہاں پہ کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں دیکھی جاتی کہ کون کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کون کیسی نماز پڑھ رہا ہے، کون کتنے روزے رکھتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ کون کیسے روزے رکھتا ہے. لہٰذا وہ ملک اس شخص کے پاس آیا اور آنے کے بعد رہا اور رہنے کے بعد دیکھا کہ صبح عبادت ہے، شام عبادت ہے، خدا کو پکار پکار کے گڑ گڑا کے مناجات کر رہا ہے. اس فرشتے نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو ایسی عبادتیں کرتا ہے، اللہ نے تجھے یہ سب نعمتیں دی ہیں، کتنی اچھی جگہ ہے اس عبادت کے سلے میں. تو کہا کہ ہاں جگہ تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے، اس میں ایک عیب ہے، نقص ہے. کہا کہ اتنی خوبصورت وادی میں تجھے کیا عیب نظر آ گیا؟ کہا عیب یہ ہے کہ یہاں پر اتنی تر و تازہ گھاس اگتی ہے اور آئے دن دوڑے دن بعد وہ خراب ہو جاتی ہے. اگر اللہ کے پاس کوئی گدھا ہوتا اور وہ یہاں چرتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ گھاس بھی خراب نہیں ہوتی. یعنی اتنی عبادت کرنے کے بعد اس کی عقل وہاں پہنچی کہ کاش اللہ کے پاس ایک کوئی گدھا ہوتا. تو کہا کہ ہم نے اس کو اس کی عقل کی بنیاد پر جنت میں حصہ دیا ہے، اس کی طاعت کی عبادت بنیاد پہ نہیں، اس کی طاعت اور عبادت کی بنیاد میں جو کچھ اس کو ملنا تھا ہم نے دنیا میں دے دیا. لیکن بغیر شیطان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ شیطان کے ساتھ یہی تو ہو گیا ہے کہ اس نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. شیطان ایک دن صلوات پڑھے محمد
اللہ محمد محمد،
میں جانتا ہوں آپ تھکے ہوئے ہیں اور انگلش کی مجلس بھی ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں تو سمجھ چکے ہیں بہرحال میرا پڑھنا، لیکن آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو بہت
کم.
ایک روز شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. خدا نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے چونکہ میں یہاں سے نکال دیا گیا ہوں، مجھے خوف ہے کہ تو مجھے یہاں سے ملعون کہہ چکا ہے، راندہ بارگاہ ہو گیا ہوں، لیکن پھر بھی میرے کچھ سوال ہیں اگر تیرے پاس ٹائم ہو تو میرے کو. خدا نے کہا کہ ڈرو نہیں، خوف زدہ مت ہو، اپنے سوال کرو. تو شیطان کہتا ہے کہ خدایا میں تیری حکمت پہ ناز کرتا ہوں، میں تیرے علم کی علم اور دانائی کا جاننے والا ہوں، تیرے فلسفے کو پہچاننے والا ہوں. اور یہ تمام کی تمام باتیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب تجھے اپنی حکمت پہ زور پہ معلوم تھا کہ میرا کیا ہونا ہے، یعنی مجھے اس بارگاہ سے نکلنا ہے، تو تُو نے مجھے کیوں بنایا؟ جب تجھے میرا نتیجہ معلوم تھا، کیونکہ تُو تو حکمت والا ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ جب میں تیرے حکم پر عبادت کرنے لگا اور مجھے عبادتوں میں مزہ آنے لگا اور میں عبادت سے لطف اندوز ہونے لگا، تو پھر تُو نے مجھے آدم کا سجدہ کیوں کرنے پر مجبور کیا؟ اور پھر میں نے سجدے سے انکار کر دیا تو میرے اتنے عبادت کرنے کے باوجود تو نے اپنی بارگاہ سے کیوں نکال دیا؟ اس کے بعد شیطان سوال کرتا ہے کہ اگر میں نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تو تو نے مجھے کیوں نکال دیا؟ اور تیسرا یہ کہ جب مجھے نکال دیا تھا تو پھر مجھے دوبارہ جنت میں کیوں جانے دیا تاکہ میں آدم اور حوا کو بہکاؤں؟ اور اگر تو نے مجھے جنت میں جانے کا ایک موقع دے بھی دیا تو تو میری اور آدم کی دشمنی کو جانتا تھا، پھر اس کے بعد تو نے مجھے اس کی اولاد پہ مسلط کیوں کر دیا تاکہ میں اس کی اولاد کے درمیان جا کر ان اولادوں کو بہکاؤں اور تیرے راستے سے ہٹاؤں؟ تو یہ سب کچھ جانتا تھا کہ میں کتنا دشمن ہوں آدم کا، اور جب میری یہ دشمنی آشکار ہو گئی تھی تو پھر تو نے صبح قیامت تک کے لیے مجھے مہلت اور دے دی، میرا وقت معین کر دیا ہوتا. یہ تمام کی تمام باتیں کرنے کے بعد، شیطان سوال کرنے کے بعد اللہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے سے یہ شکوا کرتا ہوں. اب وہ سوال کے بعد شکوے پہ آ گئے تو اللہ نے کہا کہ تو نے میری حکمت کا اقرار کیا؟ بولا ہاں خدایا میں نے تیری حکمت کا اقرار کیا. کہا تو نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، اگر دل سے کیا ہوتا تو پھر یہ سوال ہی کھڑے نہ کرتا. اگر تو نے دل سے میری حکمت کا اقرار کیا ہوتا تو یہ سوال ہی کھڑے نہیں کرتا، چونکہ جانتا ہے میرا کوئی کام بغیر حکمت کے ہے ہی نہیں. کیا تیرا پیدا کرنا، کیا تجھے عبادت کی اجازت دینا، عبادت کے بعد عبادتوں میں لذت دینا، لذتوں کے بعد جو ہے تجھے اتنا شعور دینا کہ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا. لیکن اگر کاش تو ان باتوں کا عقل کی بنیاد پر فائدہ اٹھاتا اور آدم کا سجدہ نہیں کرنے کی بنیاد یہ بناتا کہ خدایا جب سجدہ جب تیرا کر لیا ہے تو بس اس کے آگے کسی کا نہیں کروں گا، بلکہ یہ نہیں کہا کہ میں صرف تیرا ہی سجدہ کروں گا، کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں. کہا تمہیں جب ہمارا حکم آ گیا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کون کس سے بنا ہے. تو میری حکمتوں کو مانتا ہے، میرے علم کو جانتا ہے، میری منطق کو جانتا ہے، میرے فلسفے کو جانتا ہے، اس کے بعد تیرا سوال کرنا بیکار ہے، اور اس کے بعد بھی میں تجھے معاف کر دیتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے آدم کے سجدے سے انکار کیوں کیا. تو کہتا ہے کہ قالا فبما اغویتنی، کہ تو نے مجھے اغوا کیا تھا، یعنی اپنے گناہ کو اللہ سے نسبت دے رہا ہے. کام خود نے خراب کیا نہ عقلی اور بے عقلی کی بنیاد پر، اور اس کی نسبت دے رہا ہے اللہ کو. اللہ سے کسی غلط کام کی نسبت دینے سے شیطان راندہ بارگاہ ہو جاتا ہے. لہذا جو بہت سے تحویل کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، لہذا اپنی طرف سے اپنی مشکلات کو اللہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے. نماز میں روزے کے باطل، رمضان میں روزے کے باطل ہونے کے جو شرائط ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اب جھوٹی بات کو اللہ سے، اس کے نبی سے اور اماموں سے اگر آپ نے نسبت دی تو روزہ باطل ہے. تو اب کہتا ہے کہ قال فبما اغویتنی، انہیں مجھے اغوا کیا، اپنے اس گناہ کی نسبت اللہ سے دی، لہذا خداوند عالم نے اس کو راندہ بارگاہ کر دیا. اور یہی آدم جو مٹی سے بنے ہیں، آدم سے یہ کہا کہ تم نے شیطان کا کہنا کیوں مانا، تو آدم جواب دیتے ہیں قال ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا. یعنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو قبول کر لینا خدا وند عالم کا مقرب بندہ بنا دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے تعویلیں پیش کرنا اور اپنے گناہوں کی نسبت اس کو دینا شیطان بنا دیتا ہے. یعنی شیطان کا بھی جواب ہے. انشاءاللہ آپ سورہ رعد پڑھیں گے تو سورہ رعد میں یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا، اور بہت لطف آئے گا کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے ہم کو کہ پروردگار عالم نے اس شخص کو اپنا مخصوص بندہ مانا کہ جس نے اپنے کیے پر پشیمان ہو گیا، جس نے اپنے ظلم کو اپنے آپ پر، خدا ہے جو میں نے یہ مانا، اس کا کہنا ہے میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، کہ خدایا میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر. تو خدا وند عالم نے اس عقل کی بنیاد پر ملنے والے جواب کی بنیاد پر آدم کو ابو بشر بنا دیا، اور شیطان کو اپنی اکڑ اور تکبر کی بنیاد پر بارگاہ کا راندہ بارگاہ بنا دیا، اپنے دربار سے نکال دیا. لہذا عبادت کے لیے عقل کا ہونا بہت ضروری، کہ انسان عبادت کرے اور اس کے بعد اس میں عقل نہ آئے، یا عبادت کرے عاقل ہے اور عبادت نہ کرے، یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں نے عبادتیں تو بہت کی لیکن انہوں نے عقل کی ترازو میں اس کو تولا نہیں کہ خود عبادت کہتے کسے ہیں۔ عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جو خوشنودی خداوند عالم بن جائے۔ اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کو خوش کرنا اللہ کی خوشنودی ہے یا نہیں، وسیع کو خوش کرنا اللہ کی خوشنودی ہے یا نہیں، جناب سیدہ کو خوش کرنا اللہ کی خوشنودی ہے یا نہیں۔ بس جیسے ہی دین مبین اسلام آیا تو لوگ کہنے لگ گئے کہ ہم مسلمان ہو گئے، جبکہ خود قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم سے اعراب کہیں گے کہ ہم اسلام، ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے کہنا تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ اسلام لائے ہو۔ ابھی ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لائے ہو۔ ایمان کی منزل بہت بلند ہے۔ عبادت کی دوسری پائے کا نام ہے علم، کہ علم کے بغیر انسان اگر چاہے کہ عبادت، یہ نہیں جانے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، یہ نہیں جانے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، اس بات کا علم نہ ہو۔ آپ کو کسی نے پین دیا لکھنے کے لیے، اب آپ تھینکس اس وقت کہیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو دیا کس نے، پین کو آپ تھینکس نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جس نے دیا ہے، اس منعم کا، اس دینے والے کا، اس محسن کا اگر آپ کو اندازہ ہے، تب کہیں جا کے آپ اس محسن کا ذکر کریں گے اور اس کا شکر ادا کر سکیں گے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بیکار۔ اس کے علاوہ شرط ہے، عبادت کی ایک شرط ہے ایمان، کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس پر ایمان ہو کہ میں جس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اس کی ذات پر انسان کو ایمان ہو۔ اور اس کے بعد ایمان کی منزلیں آگے بڑھتی ہیں، تو عبادت کے لیے سب سے پہلی اور سب عبادت کی جو سب سے آخری اور سب سے مہم شرط ہے وہ ہے قربتاً اللہ۔ اگر یہ تمام صفات آپ کے درمیان آ بھی جائیں، عقل بھی ہے، ایمان بھی ہے، علم بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ سے قریب ہونے کے لیے نہ کی جائے تو پھر وہ عبادت عبادت نہیں ہے، ایکسرسائز ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر انسان کو قربتاً اللہ نہ کہے کہ میں عبادت کر کس لیے رہا ہوں، وضو کے لیے یہی تو ایک قانون ہے کہ مولوی صاحب وضو کے لیے کیا نیت کیسے کرتے ہیں، کہ نیت چیخ پکار کے کی جائے، کہا کہ نہیں آپ اگر وضو کر کے آئے اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں، بولا وضو کر کے آئے، یہی آپ کا وضو ہے، یہ نیت ہے آپ کی، یعنی آپ کو اپنا ہدف معلوم ہے کہ جو منہ پہ ہاتھ پہ پانی ڈالا ہے، مسا کیا ہے، یہ وضو کے لیے کیا ہے، اور زور زور سے نیت کر کے کہے کہ میں نے نیت کی ہے وضو کی، یہ وہ، اور اس کے بعد جب پوچھا جائے کہ آپ نے ابھی کیا کیا ہے، بولا منہ دھویا ہے، بولا وضو نہیں کیا، بولا یہ کیا ہوتا ہے، بولا ابھی آپ تو چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، بولا نہیں مجھے نہیں معلوم میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جب اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس وضو کو ویلڈ نہیں مانا گیا ہے۔ اگر انسان منہ سے نہ کہے اور وضو کر کے آ رہا ہے اور پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا، بولا وضو کیا ہے، کس لیے کیا ہے، قربت نہیں اللہ کیا ہے، یہی وضو کی نیت۔ تو پروردگار عالم خود پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پہ، کہ تمہاری اس میں نیت کیا ہے، تمہاری اس عمل میں نیت کیا ہے۔ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عبادت فعلی اور عملی ہوتی ہے اور ایک عبادت نفسی ہوتی ہے۔ عبادت فعلی یعنی آپ کا نماز کے لیے کھڑا ہونا، اٹھنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، یہ سب جو ہے عملی ہے، عملاً کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے اس کی نفس، جو روح ہے عبادت کی، وہ ہے نیت۔ اگر آپ نے اس نیت کو قربتاً اللہ کا کیا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ عبادت عبادت ہے۔ قربتاً اللہ ہونا عبادت کی شرط ہے کہ وہ قبول ہونے کے سب سے پہلے، اور اگر یہ انسان کو نہیں معلوم ہے، لہذا انسان کا عقیدہ، عزیزو آج ہمارا سماج حصوں میں بڑھتا جا رہا ہے، کوئی کسی کو لے کے آگے بڑھ گیا، کوئی کسی چیز کو لے کے آگے بڑھ گیا، کچھ لوگوں نے تلاوت قرآن میں بہت آگے چلے گئے، کچھ عبادتوں میں بہت آگے چلے گئے، کچھ عقائد میں بہت آگے چلے گئے۔ عزیزو یہ ایمان کامل کے لیے، جس طرح انسان کامل کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جس کے صرف ہاتھ پیر بڑھیں اور سر نہ بڑھے تو وہ کیسا لگے گا، نارمل آ جائے گا، اور اگر اس کے ہاتھ پیر نہ بڑھے اور سر بہت بڑا ہوتا چلا جائے تب بھی اس کو عجیب الخلائق کہا جائے گا. یا اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ بڑھے بقیہ کوئی نہ بڑھے تو اس انسان کو انسان کامل نہیں کہا جائے گا. انسان کامل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا ہر اعضا اپنے اعتدال میں انصاف کے ساتھ جتنا اس کو ہونا چاہیے اتنا بڑھے. اور ڈاکٹرز ہیں موجود ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ جو ہمارے ڈی این اے ہیں ان پہ پورا ڈاٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ کو کتنے سینٹی میٹر بڑھنا ہے, پیر کو کتنے سینٹی میٹر بڑھنا ہے, اور یہ جو بڑھنا اور اس سے ساری کی ساری رپورٹ ہوتی ہے اس ڈی این اے سے لے کر ہی سیلز بڑھتے ہیں اور پرموٹ ہوتے ہیں بڑھتے ہیں. اور جب یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے ان دونوں کے درمیان میں, عمل کے درمیان میں اور اس ڈاٹا کے درمیان میں, تب کینسر بن جاتا ہے. کینسر کی جو کیفیت آتی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ ان کا رابطہ آپس میں ٹوٹ جاتا ہے کہ کتنا بڑھنا تھا, بس وہ سیلز بڑھتے جاتے ہیں مرتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں مرتے جاتے ہیں. اور کینسر اس وجہ سے کسی زمانے میں لاعلاج بھی رہا اور اسی وجہ سے خطرناک بھی رہا کہ اس میں درد نہیں ہوتا. تو انسان کے لیے بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے کینسر ہو کہ جن کا پتہ نہیں چلتا, جن درد کا درد ایک نعمت ہے, لوگ دو گولی کھا لیں وہ اور بات ہے, لیکن درد ایک نعمت کا نام ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں انٹرنل رپورٹ نہ ہوتی کہ وہ کیا رہا ہے. لیکن درد اس بات کی انفارمیشن دیتا ہے, اطلاع دیتا ہے کہ ہمارے کیا ہو رہا ہے, میرے کو تکلیف ہو رہی ہے اندر. ورنہ انسان بغیر درد کے پتہ نہیں چلتا کچھ ہو رہا ہے, پتہ چلے وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کراتا. اب ہر جگہ تو یہاں جیسے نہیں کہ روٹین ٹیسٹ ہوتے ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ درد ایک نعمت ہے. لہذا جس چیز کا درد نہ ہو, جس کا احساس نہ ہو, وہ بہت خطرناک بیماری ہے. اگر انسان کو اپنے بارے میں معلومات نہ ہو کہ میرا عقیدہ کہاں جا رہا ہے, میرا ایمان کہاں جا رہا ہے, میری عبادتیں کہاں جا رہی ہیں, اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور وہ اپنی طرف ایک طرف بڑھتا رہے کہ کسی نے اپنے آپ کو نمازوں میں بڑھا لیا, کسی نے اپنے آپ کو عقیدے میں بڑھا لیا, تو یہ پھر انسان کامل کی طرح ایمان کامل نہیں ہے. ایمان کامل وہ ہے کہ وہ نماز بھی اسی انداز میں پڑھتا ہو, ارکان بھی اسی انداز میں انجام دیتا ہو, اور ولایت کا اقرار بھی اسی انداز میں. یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتا ہے تو اس کو آئے اور درے علی پر آئے, وہ بتائیں گے کہ انسان کا ایمان کس طرح سے کامل. زمینوں پر بیٹھ کر کون مکہ کا فیصلہ کرنے والے ہیں, کون مکہ کی دولت ان کے پاس ہے, اس کے باوجود سوکھی روٹیاں کھانے والے ہیں. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بہت سی باتیں سکھائی ہیں. اب دیکھیے سامنے ایک بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مولا کا سلوات پڑے محمد والے,
اللہم صلی علی محمد والے محمد.
اچھے کہیں تاریخ جس کے ذکر کی محتاج وہ علی, تاریخ جس کے ذکر کی محتاج وہ علی, جس کا دل و دماغ پہ راج وہ علی, جس کے غلام بانٹتے ہیں تاج وہ علی, اور جس کا بیان زباں کی ہے معراج وہ علی. اس در کا جو غلام ہے اعلیٰ مقام ہے, اس گھر کا بچہ بچہ علیہ السلام ہے, آدم علی. مصطفیٰ علی, یوسف علی ہے, نوح علی, اہلیہ علی, عیسیٰ علی ہے, موسیٰ علی, مرتضیٰ علی, جو کچھ ہے سب علی ہے, نہیں بس خدا علی.
سبحان اللہ,
جو کچھ ہے سب علی ہے, نہیں بس خدا علی. بندہ نہیں ہے ایسا کوئی کائنات میں جو زندگی کو ڈھال لے رب کی صفات. بندہ نہیں ہے ایسا کوئی کائنات میں جو زندگی کو ڈھال لے رب کی صفات. طالب نے زندگی کو رب کے انداز میں ڈھالا, اس انداز میں ڈھالا کہ جہاں سے گزرتے تھے تو لوگ کلمہ حق پڑھنے لگ جاتے. علی کی تلوار جب چلتی تھی تو مساوات کا اعلان کرتی تھی, علی جب انصاف کرنے بیٹھتے تھے تو بڑے بڑے لوگ انگشت بد انداز رہ جاتے تھے. جب مولا کائنات علم بانٹتے تھے, کسی بھی شخص کا کمال جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ وہ کسی چیز پہ اگر دسترس رکھتا ہے تو وہ اس میں کامل. اور یہ ہنر سب کے پاس نہیں ہوتا. اگر کوئی بہادر اور پہلوان ہے تو وہ اسی شعبے میں ہوگا. اگر پہلوان ہے تو عالم نہیں ہوگا, عالم ہے تو پہلوان نہیں ہوگا, تیر انداز ہے تو نیزہ بردار نہیں ہوگا, نیزہ بردار ہے تو تیر انداز نہیں ہوگا. ہر انسان کسی ایک چیز میں کمال حاصل کر سکتا ہے, لیکن علی مرتضیٰ کو جس آپ مرحلے میں دیکھیں گے, اگر علم کے مرحلے میں دیکھیں گے تو بغیر نقطے اور بغیر الف کے خطبے بیان کرتا نظر آئے. لوگ امتحان لیں گے, انہوں نے امتحان یہی تو لیا تھا کہ علی کا کوئی علمی امتحان لیا جائے. ہم اور آپ جیسے دوسری حساب سے سوچتے ہیں, لیکن جو عرب ہوتے ہیں ان کا اپنا سوچنے کا انداز ہے کہ چونکہ عربی میں الف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, کہا کہ علی کے پاس ایک باؤنڈیشن لگا کے بات کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں علی بولتے نہیں بولتے. کہا کہ علی بغیر الف کے کوئی کلام ممکن ہے؟ مولا نے ممکن نہیں کہا بلکہ کر کے دکھا دیا. پورا خطبہ آپ نے بغیر علی کے بیان فرما, بغیر علی کے بیان فرما دیا. پھر انہوں نے آپس میں میٹنگ کی, جلسہ کیا کہ بھائی یہ تو الف تو بڑا مشہور ذکر ہے, اس کے بغیر مولا کائنات نے خطاب کر کے بتا دیا, ہماری آبرو ریزی ہو گئی. کہا کہ عربی میں وہ کون سا حرف ہے جس کی زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ کہا نقطہ ایسی چیز ہے, نقطہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر علی کلام نہیں کر سکتے, چونکہ علی بغیر بسم اللہ کے نہیں بولتے, لیکن مولا کائنات نے بغیر نقطے کے بھی کلام کر کے دکھا دیا. اب وہ اب منہ دکھانے لائق نہیں رہے کہ اب اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے, کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تقفدونی, پوچھ لو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں, چونکہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف.
سبحان اللہ.
اس کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ میں سرزمین قم میں پڑھتا ہوں, میری زندگی کا زیادہ حصہ قم میں گزرا ہے. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ قم کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں یا اپنے شہر جے پور کے بارے میں, تو میں یقیناً کہوں گا کہ جے پور کے بارے میں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں وہاں کا ہوں, میں وہاں کا ہوں اس وجہ سے وہاں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں, میرے بچپنا وہاں گزرا ہے, میری جوانی وہاں گزری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے بتا, تمہارے درمیان تو میں کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں, بلکہ میرا اصل مقام عرش ہے. میرے کو ملائک کے درمیان بھی رہنا ہوتا ہے, مجھے فرشتوں کے درمیان بھی رہنا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کو تبریک دینے ملائک آتے تھے, مولائے کائنات کو تبریک دینے ملک آتے تھے, اور رسول اللہ نے اپنے شہر علم کا در فرمایا. یہ فضیلت کم نہیں ہے, یہ فضیلت کم نہیں ہے کہ در علم شہر علم کا در بیان فرمایا. خود رسول اللہ کا علم کوئی سمجھے تب کہیں جا کے در علم کو سمجھ سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ علی کو بڑھایا جاتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اگر یہاں کوئی تصویر بنی ہے اور تصویر کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں وہ مصور کی تعریف ہوتی ہے. تصویر کی تعریف مصور کی تعریف کا الزام مقدمہ رکھتی ہے. اگر ہم علی کو تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں نبی کی تعریف ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کی ذات میں نبی نے رنگ بھرے, نبی نے قدم قدم پہ علی کو سب باتیں بتائی ہیں, اور پھر یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ مجھے اللہ سے ملا میں سب کچھ علی کو سکھا کے جا رہا ہوں, سب کچھ بتا کے جا رہا ہوں, اور اس انداز میں بتا کے جا رہا ہوں جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا. دوسرا ہوتا ہے, ہم اپنی محدودیت کے حساب سے سوچتے ہیں. مولا کائنات کے پاس سلمان آئے کہ مولا آج میرے ساتھ کھانا نوش فرمائیے گا, سلمان آ جائیں گے. ابو ذر آئے, ابو ذر نے کہا, انصار آئے, انصاروں کی دعوت قبول کی, یا علی کتنا کھاتے ہیں, سب کی دعوت ہے قبول. رسول اللہ نے کہا کہ میرے یہاں بھی دعوت فرمائیے, میں آ جاؤں گا. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ گواہی 40 جگہ سے ملی, اور 40 جگہ پہ مولا کائنات موجود, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ رات کو علی میرے مہمان تھے, رات کو علی میرے مہمان تھے, رات کو میرے مہمان تھے.
سبحان اللہ.
سب کے سب اپنے مہمان ہونے کا دعویٰ کر رہے. جب بات ہوئی تو رسول اللہ نے کہا میں ممکن ہے تمہارے رہے ہوں, لیکن علی رات کو میرے پاس تھے. جب رسول اللہ نے فرمایا تو فرشتے کہتے ہیں کہ رات کو تو ہمارا استاد ہمارے پاس تھا.
سبحان اللہ.
تو یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی, زمانے کے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ون ٹائم ایک ہی وقت میں انسان 40 جگہ کہتے جا سکتا ہے. میرے کمرے پہ ظفر مشیر صاحب نے ایک ٹیلی ویژن لگا دیا, 9 بجے نیوز آئے گی, نیوز دیکھنے میں. میں نے جیسے پوچھا کہ پھر روم میں تو 9:05 پہ نیوز آتی ہوگی. کہا نہیں مولوی صاحب, 9 بجے آتی ہے. بولا اس سے آگے کے شہر میں 10 منٹ بعد آتی ہوگی. بولا نہیں اس سے اسی ٹائم پہ آتی ہے ملسم. نہیں, مختلف شہر ہیں, جیسے جیسے فاصلہ ہوتا جائے گا ایسے ایسے نیوز کو جانے میں ٹائم لگے گا. ارے مولوی صاحب یہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, ایک وقت میں سب جگہ آتی ہے. یہ آس پاس تو جارجیا تو چھوڑیے, پورے مملکت میں, پوری دنیا میں بو ایک وقت. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا یہ الیکٹرک, یہ نور کا کمال, یہ سیٹلائٹ کا کمال. تو یہ دنیاوی سیٹلائٹ پہ تو ہم اتنا نازاں ہیں, اتنا سمجھ رہے ہیں کہ اگر ٹی وی اسٹیشن سے ایک جگہ سے پروگرام آ رہا ہو تو بھائی ایک وقت ہزاروں جگہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن جس کی ذمہ داری نور علا نور لے,
اللہ
میری ذمہ داری. اس کے بعد ہم سب کو شبہ میں رہ جاتے ہیں, بہت سے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, میاں عریضہ ڈالتے ہیں پانی میں, مچھلی آٹا کھاتی ہے عریضہ تو واپس آ جاتا ہے, اور پھر یہ خوش ہوتے ہیں کہ امام کے پاس چلا گیا. ہم فیکس کی دکان پہ پہنچے کہ ذرا میرا ایک فیکس کر دو, اس نے کھٹ کے بٹن دبایا, میرا پرچہ واپس دے, بولا ہو گیا. ارے کہاں گیا یہ کاغذ, تو واپس نکل آیا. ارے ہماری صاحب پیسے دیجیے, یہ چلا گیا ہے, ہم ماننے کو تیار نہیں. وہ ہمارے وزیر کہا حضور یہ اصلی کاغذ نہیں جاتا. بولے کیا جاتا ہے, ہم پیسے کس بات کے دے رہے ہیں؟ بولا پیسہ آپ فیکس کے دے رہے ہیں. بولے کس بات کے؟ کہا کہ آپ کی تحریر وہاں چلی گئی ہے. لاکھ سمجھایا, ہمارے سمجھ میں نہیں آیا, میاں ہمارا کاغذ واپس نکل آیا, یہ کہیں نہیں گیا. کرتے ہیں وہ دیوانگی میں نہیں کرتے, بلکہ عقل کی بنیاد پہ یہ کام ہو رہا ہے کہ جس طرح تمہارا فیکس نکل کے چلا گیا, اس طرح ہمارا عریضہ بھی چلا گیا. ہم نے اپنے مولا کو جو لکھنا تھا, بلکہ یہاں پہ تو اتنی دیر بھی لگتی ہے, وہاں پر تو لکھنے سے پہلے ہماری دل کے مضمون پڑھے جاتے ہیں. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ کاشان کے کچھ لوگوں نے بغیر جوہر, بغیر انک کے خط مولا کو لکھ کے اور آپ کے آخری نائب کو دیا, کہا کہ اس میں پتا چل جائے گا کہ یہ واقع نائب ہیں یا نہیں ہیں. ان کو لکھ کے خط دے دیا بغیر انک کے, لیکن لکھی تھی کچھ باتیں, ہاتھ تو چلائے تھے. اب جس جس بات پہ ہاتھ چلا تھا ان سب کے جواب واپس آ گئے, اور نیچے لکھا کہ کبھی ہمارے نائب کو نہ آزمانا, ہمارے نایاب کو, ہمارے نوابین اربا میں سے ان کو کبھی نہ آزمانا. تم جانتے ہو کہ تم, ہم تمہاری ایک ایک حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اگر ہم نہ ہو تو تمہاری زندگی اس جہان میں دشوار ہو جائے, یہ لوگ تمہیں کب کا ختم کر دیں. واقعی یہ لطف و کرم ہے اہل بیت, اور بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کا کرم ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ ہے کہ جس کو کوئی اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, وہ ہمیں دیکھتا ہے. اب تہی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو افغانستان کا رہنے والا تھا, پریشان حال تھا, اس کا گھر بار لٹ گیا, اور لٹنے کے بعد وہ ایران آ گیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں, اے صاحب الزمان آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں, آپ مجھے روزگار دیجئے, میں نیت کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا. اس بنیاد پر اس نے آ کر کام شروع کیا اور قم میں جوتیاں گاٹنے لگا. ایک مسجد ہوا کرتی تھی حرم معصوم قم کے پاس, مسجد محمدی جو اب ملحق ہو گئی ہے حرم معصوم قم سے. وہ شخص غروب آفتاب سے پہلے جو کچھ کماتا تھا اپنی آدھی کمائی وہاں کے پیش نماز کو لا کے دے دیتا تھا کہ یہ آپ میرے مولا کے خزانے میں ڈال دیجیے. وہ سوچتے کہ 50-100 تومان کو میں کیا خزانے میں اور کس کے خزانے میں کہاں ڈالوں, بہرحال لے لیتے. دوسرے کبھی 200 تومان, کبھی 100 تومان, کبھی 50 تومان. اب آخر وہ پریشان ہو گئے کہ یہ شخص اس کے حالات نہیں بتاتے کہ اس پہ زکات واجب ہوگی, اس کے حالات نہیں بتاتے کہ اس پہ خمس واجب ہوگا, اور ہوگا بھی تو روز نہیں ہوگا, اور اگر صدقہ دے رہا ہے تو میں مولا کے خزانے میں کیسے ڈال دوں, آخر یہ ہے کیا؟ ایک دن اس نے سوچا کہ آج میں تمہارے پیسے نہیں لوں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ لے لیجئے, میری شرط ہے میں غروب آفتاب سے پہلے یہ بات کام انجام دیتا ہوں. نہیں کہا پہلے بتاؤ کہ یہ پیسہ ہے کون سا. اس نے کہا مجھے یہ پیسہ نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے کہ میں اپنے مولا سے یہ وعدہ کر کے اس وطن میں آیا تھا, یہاں آیا تھا کہ جو اگر مجھے روزگار ملا تو آدھا کمائی کا حصہ میرا اور آدھا آپ کا, اور اس بنیاد میں جو کچھ کماتا ہوں, 100 تومان کماتا ہوں تو 50 ان کے 50 میرے, 200 کماتا ہوں تو 100 ان کے 100 میرے, بس یہ میرا بہت اچھا چل رہا ہے, میں راضی خوشی ہوں اور صحت و سلامت سے ہوں. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. وہاں پر جب آگے افتہی مجلس پڑھنے آئے اور انہوں نے یہ بتایا تو پیش نماز میں ان کو وہ رقم دے کے کہا کہ حضور میں اس کو کس خزانے میں ڈالوں، نہ یہ صدقہ ہے، نہ یہ خمس ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے، اور نہ یہ فطرہ ہے، اور اس کو ایک شخص اس طرح سے اس نے یہ نظر کی ہے، اور اس نظر کی بنیاد پہ وہ ہر روز غروب آفتاب سے پہلے اس رقم کو میرے حوالے کر جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ میں اس کا کیا مصرف کروں، اس کو کہاں رکھوں، کون سے خزانے میں ڈالوں. آپ نے کہا کہ وہ شخص کہاں رہتا ہے، کہا رہنے کا نہیں معلوم، لیکن آگے جا کے تھوڑا آگے جائیں گے تو یہاں پر وہ جوتیا گاڑ کا ہے. آگے چلے اس شخص کو دیکھنے کے لیے، آخر ایسا کون ہے جو اپنے وعدے میں اتنا پکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ میں روڈ کے اس طرف ہوں اور روڈ کے اس طرف وہ ہے، اور اس سے صاحب الزمان کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنی جوتیاں گاڑتا جاتا ہے، جوتیاں گاڑتا جاتا ہے اور سر اوپر کر کر کے ان کے سوال کا جواب دیتا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں اس کو روڈ کو کراس کر لوں، لیکن میرے پیر جم گئے، میرے قدم جم گئے، لیکن میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ نورانی شخصیت غائب. جب وہ غائب ہو گئی تب میری جان میں جان آئی اور میرے قدم اکھڑے، اور اس کے بعد میں روڈ کراس کر کے اس شخص کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون ہے جو تم سے ملاقات کر رہا تھا اور بات کر رہا تھا. اس شخص نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کوئی بندہ مومن ہے اس عالم غربت میں ہر روز میری خبر لینے آتا ہے، ہر روز میری احوال پرسی کے لیے شام کو آتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم کتنا مولا کو دینا لینا شرط نہیں ہے، بلکہ میرا خلوص نیت کہ میں مولا آپ کی طرف میں کتنا متوجہ ہوں، آپ پر میرا کتنا بلیو ہے، میرا کتنا میں آپ پر یقین رکھتا ہوں. یہ ہمارے صاحب زمانے کے امام سے اگر ہم اپنی باتوں کو شیئر نہیں کریں گے، اپنے زمانے کے امام سے اگر ہم نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے. لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی تمام باتوں کو بھول کے اپنے زمانے کے امام سے اپنی بات کو کہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے زمانے کے امام سے رجوع نہ ہونا یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے تما اور لالچ کی بنیاد پر مولا سے ملنا بند کر دیا تھا، اور اپنی اس اماموں میں سب سے تنہا زندگی گزارنے والی ذات کا نام امام مظلوم ہے، امام حسن مصطفیٰ، کہ جس کو لوگ مذلل المومنین کہہ کے پکارتے تھے، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے امام. جس امام نے مومنوں کو عزت و شرف بخشا اس کو لوگ ذلت مومنین سبب قرار دے کر چھوڑ کے چلے جائیں، اور نہ صرف چھوڑ کے چلے جائیں بلکہ اس کے دشمن سے جا کر مل جائیں. امام نے اپنے چاہنے والوں کو بچانے کے لیے اور ہماری آئندہ نسلوں میں دین مبین اسلام اور اس ولایت کو بچانے کے لیے امام نے خون کی گھونٹ پی دی. عزیزوں، باہر کوئی مار دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دشمنوں نے مار دیا، لیکن انسان کا گھر سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ امن و امان کی جگہ اور آماج گاہ ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو اس آماج گاہ میں اس کی ہی بیوی اگر زہر دغا سے شہید کر دے تو پھر اس سے زیادہ مظلوم کون ہو؟ کہ اپنے شوہر کو زہر دغا دے کر اور ایسا زہر دے کے کہ امام کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کے تشت میں نکلے، یہ امام اس حالت میں اپنے بھائی حسین کو بلاتا ہے. امام آئے اور آنے کے بعد کہا ہے میرے بھیا، اے تاریخ کے مظلوم، کیا مشکل وقت آیا ہے. کہا بھیا یہ وصیت کر رہا ہوں کہ جب کربلا جاؤ تو میرے اس حفیے کو اپنے ساتھ لے کر جانا. حسین ابن علی کے کربلا جانے سے پہلے امام حسن مجتبیٰ ان کا انتظام کر رہے ہیں، اے بھیا حسین میری اس امانت کو اپنے ساتھ کربلا لے جانا، اور اپنے میرے بعد تم اس کے سرپرست ہو، تم اس کے ولی ہو. اور اس کے بعد اپنی زوجہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد وصیت فرمائی کہ دیکھو جب قافلہ جائے اور بیویاں کربلا جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ چلی جانا، اور ہر گام با گام حسین کے ساتھ رہنا، اور جب کربلا میں تم پر بڑا وقت مصیبت آئے تو میں نے اس بچے کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا ہے، اس کو کھول لینا. ہاں عزیزو، یہ کربلا تیار ہو رہی ہے، حسین ابن علی کے چاہنے والے تیار ہو رہے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کی آغوش میں جب یہ بچہ ہے تو ابھی یہ بچہ 3 سال کا ہے. تین سال کا بچہ ہے. ہاں عزیزو, اس تین سال کا بچہ کربلا میں 13 سال کا ہو گیا اور روزے عاشور آنے کے بعد بار بار جاتا ہے امام کی خدمت میں, اور جانے کے بعد اپنے زبان سے کچھ نہیں کہتا, اپنے اشاروں سے کچھ کہنا چاہتا ہے کہ اے چچا جانی, اے میرے چچا جان, مجھے رن کی اجازت دیجئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح اب تک آپ کے انصار جا چکے اور محمد شہید ہو گئے. امام اس کو کلیجے سے لگاتے ہیں اور بھائی کو یاد کر کے روتے ہیں اور واپس خیمے میں بھیج دیتے ہیں. جناب قاسم اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد خیمے میں کہتے ہیں, مادر گرامی اتنا وقت ہو گیا میں چچا کے پاس جاتا ہوں, میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں, آپ نے جیسا فرمایا ہے میں بھی علی اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے چچا پر, مادر گرامی, لیکن چچا جانی مجھے جانے نہیں دیتے. ماں نے سمجھایا کہ بیٹے وہ زمانے کے امام ہیں, وہ ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. صبر کرو لیکن اپنی کوششوں میں کمی نہ رکھنا. جب بہت وقت گزر گیا اور کسی صورت جناب قاسم کو رن کی اجازت نہ ملی, تو ایک مرتبہ بیوہ قاسم پریشان ہوئی, بیوہ حسن مصطفیٰ پریشان ہوئی. ام فروا نے کہا کہ بیٹا تمہاری مشکل کا حل نکل گیا, ارے تمہارے بابا نے آخری وقت میں مجھے یہ وصیت کی تھی. اے ام فروا, جب تم بہت پریشانی میں گر جاؤ اور مصیبت تمہیں آگے گھیر لے, تو میں نے اس بچے کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا ہے, اس کو کھول لینا. اے قاسم, اس سے زیادہ مصیبت کا وقت میں نہیں سمجھتی اب کوئی آنے والا ہے. ایک مرتبہ جناب فروا نے قاسم کے بازو پر بندھے ہوئے اس تعویذ کو کھولا. جیسے تعویذ کو کھولا, کیا دیکھا کہ اپنے مرحوم شوہر امام حسن مصطفیٰ کا تحریر اپنے بھائی امام حسین کے نام ہے. جناب قاسم کو دے کر کہا کہ بیٹا اس خط کو لے جاؤ, ارے تمہارے چچا اس کے بعد تمہیں اجازت دے دیں گے. جناب قاسم اس طرح خوش ہوتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ چچا جانی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا قاسم میں تم کو انکار کر چکا ہوں, جاؤ تم اپنی ماں کا سہارا بنو. ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ایک تحریر کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اپنے امام کی خدمت میں پیش کیا. امام نے جیسے اس تحریر کو دیکھا, بھائی کی تحریر کو دیکھ کے مدینہ یاد آ گیا. ایک مرتبہ امام حسن مصطفیٰ نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور اتنا روئے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ چچا اور بھتیجے بے ہوش ہو گئے. اے میرے مظلوم بھائی, اگر آپ مجھے دیکھتے کہ میں کس طرح ڈر گیا تھا, میں گر گیا ہوں. اے میرے بھیا, اگر آپ مجھے دیکھتے کہ کس طرح سے میری ماں کے خاندان کو ختم کیا جا رہا ہے. مرتبہ اس تعویذ میں, اس لکھی ہوئی تحریر میں امام نے پڑھا, بھیا حسین, روزے عاشور جب ڈر گئے آدھا میں گر جاؤ, اس قربانیوں کے سلسلے میں مجھے فراموش نہ کرنا. اے بھیا, میری اس قربانی کو قبول کرنا اور قاسم کو اس نے نکال دینا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. ایک مرتبہ جناب قاسم کو رن کی اجازت ملی. عزیز ہو, یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے سن کے سپاہی نہیں ہوا کرتے. نہ آپ کا خود ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ذرا ہے. ایک مرتبہ امام نے آپ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور بھائی حسن مصطفیٰ کا امامہ پہنایا اور گھرے بات چاک کر دیا. عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کا گھرے بات چاک کر دیتے ہیں. لوگ اس پہ رحم کا ہے. جناب قاسم آگے بڑھے, اس یتیم حسن پہ کسی نے رحم نہ کھایا اور نرغہ آدم میں شور تھا کہ اس کو بھی مار لو, خیمے میں واپس نہ جانے دینا. ایک مرتبہ ارزق شامی وہاں کھڑا ہوا یہ مظاہرہ کر رہا تھا, اس نے کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو, ارے اتنے سے بچے کے لیے جو سن و سال میں سپاہی نہیں لگتا, اتنے لوگوں کی فوج کا حملہ کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. ارے اس کے لیے تو کوئی ایک سپاہی آگے جا کر اس کو قتل کر دے. تو حکم ہوا کہ ارزق شامی تم خود جا کر اس کو قتل کرو. اس نے کہا یہ میری توہین ہے, میں ایک بہت بڑا پہلوان ہوں, میرا نام شام کے لوگوں بعض لوگوں میں لیا جاتا ہے, پر میں اس بچے کے سامنے جا کر اپنی توہین نہیں کرنا چاہتا. اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کا سر لے آؤ, بچے کے اس کا آگے بڑھے تو اس ارزق کے شامی کے بچوں کو واسل جہنم کیا. اس کے بعد وہ آنکھ ببولا ہوا اس نے اپنے اور بچوں کو بھیجا, وہ بھی ناکام رہے اور جناب قاسم کی شمشیر کا نشانہ بنے. اس کے بعد ارزق کے شامی کو غیظ آیا, اس نے کہا تو نے میرے بچوں کو مار ڈالا ہے, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے درخت سے یہ دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ لیا, اختیار کیا کہ ارزق شامی کو واسل جہنم کیا. اب جو یہ دیکھا تو موج میں ہلچل مچ گئی, چاہا کہ جناب قاسم کو تنہا دیکھ کر سب ایک ساتھ حملہ کرے. حسین نے علی اکبر سے کہا, علی اکبر آگے بڑھو, یہ میرے بھتیجے کو تنہا کو دیکھ کے حملہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پر مسلمانوں میں قانون ہے کہ جب کسی کا دم نکل رہا ہوتا ہے تو اس حالت کو حالت احتضار کہتے ہیں, اور کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے کہ اس عالم میں مرنے والا جس کی جان کنی ہو رہی ہے, جان کنی ہو رہی ہے, اس کو مکھی بھی پہاڑ جیسی لگتی ہے, کوئی چھوٹا سا وزن بھی اس کے جسم پہ بہت زیادہ لگتا ہے چونکہ روح جسم سے نکل رہی ہوتی ہے. عزیز و تمام شہید جب اس دنیا سے گئے تو تقریباً زخم سے چور تھے, لیکن امل بدلی لباس کو جب آتے دیکھا تو فوجوں میں کوہرام برپا ہوا اور دوڑنے لگے. ارے اس بچے سے گھوڑے پہ سبلا نہ گیا, زمین پر تشریف لائے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے, قاسم کی نئی فیاض آئے, ایسے سے میری پتلیاں ٹوٹ گئی. اے قاسم عالم سے انتظار کو ہم سمجھتے ہیں, آپ نے وہ ظلم دیکھا جو کسی پہ نہ ہوا. اب جو ہوتا ہے اس بچے تک پہنچے تو جس میں نازنین گھوڑوں سے پاش پاش ہو چکا ہے, پائے مال ہو چکا ہے, جب یہ بچہ گیا تھا آغوش میں آ سکتا تھا, اب جو واپس لا رہے ہیں تو علی اکبر آپ کے پیر پکڑے ہوئے جناب ابو الفضل العباس سر سینہ سر سینے پہ سوالے, جناب قاسم کی لاش کو خیمے میں لایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ قاسم کو جب لایا گیا محمد والے محمد کا ہمارے سے عمل کو قبول فرما, ہمارے لا جیسا بندہ تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما, یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.